سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یکم اگست سن 2003، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اسلامی تہذیب اور مغربی معاشرت کا تقابل کے موضوع پر خطاب فرمایا۔
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم الهمني رشدي وعزني من شرور نفسي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم رب زدني علما، آمين يا رب العالمين۔ سورہ بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع کی 3 ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہے۔ مطالعہ قرآن حکیم ہمارا، اس کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے، پہلی آیت سے ہوا تھا۔ 3 رکوع مکمل ہو چکے، چوتھے کا آغاز آج ہو رہا ہے الحمدللہ۔ جو لوگ مستقل شریک ہیں ان مجالس جمعہ میں، انہیں معلوم ہے کہ تیسرے اور چوتھے رکوع میں تورات کی تعلیمات کا خلاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سمو دیا، وہ یا تعلیمات تورات کا قرآنک ورژن ہے، اور اس میں دو چیزیں جو ہیں ان کی نشاندہی ہو گئی گویا کہ۔ ایک تو یہ کہ یہ کوئی نئی تعلیمات نہیں ہے، یہ دین بھی وہی ہے جو چلا آ رہا ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل پر بھی، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احکامات نازل فرمائے تھے، جو تعلیمات انہیں عطا کی تھی، ان میں اور قرآن کی تعلیمات میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے، اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے۔ اصل میں ایک نقطۂ توحید سے ہی پورا اسلامی نظام اور اس کی تمام تعلیمات اس جڑ سے پھوٹتی ہیں۔ شرع لکم من الدین ما وصا بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی بطور دین وہی چیز اللہ نے معین کی ہے جس کی وصیت اس نے کی تھی نوح علیہ السلام کو، اور جو وصیت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، دین وہی ہے، اس کے اصول وہی ہیں، اس کی اساسات وہی ہیں، اصل جو جڑ بنیاد ہے وہ توحید ہے۔ فروعات میں جا کر اس کی ظاہری شکل میں کہیں کہیں تبدیلی ہے۔ سابقہ دین میں بنی اسرائیل کے ہاں، یہود کے ہاں جو عبادات تھی، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سختی ہے، جبکہ اس سختی کے مقابلے میں اس امت کے لیے عبادات میں سہولت عطا کر دی گئی، لیکن اصل دین وہی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ دین کی اساسات جو ہیں وہ نہیں بدلی، اور دوسرا یہ کہ یہود پر اتمام حجت ہو گیا کہ دیکھو وہی تعلیمات ہیں، اس وقت وہ دور وہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی، شریعت دی تھی، اس وقت جو اللہ کے نبی اور رسول ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت ان کی پیروی لازم تھی، آج ان پر ایمان لانا اور ان کا اتباع کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اتمام حجت بھی ہے گویا کہ بنی اسرائیل پر، یہود پر، نصارہ پر. ان تعلیمات میں خاص طور پر ان دو رکوعوں میں آپ نے دیکھا کہ جو ایک اسلامی معاشرہ ہونا چاہیے، آسمانی ہدایت پر مبنی جو معاشرہ ہوگا، اس کے خد و خال بیان کیے گئے. اصل الاصول اول و آخر توحید. جو شے کسی بھی اعتبار سے توحید سے متصادم ہے، مخالف ہے، اس کی تو جڑ کاٹ دی جائے گی. یہ تو اولین مقدم ترین اصول ہے اسلامی معاشرے کا. اسی کا تقاضا پھر آج کی دور میں جو ریاست کی سطح پر یہ بھی ہے کہ آئین اور دستور جو بنے گا ملک کا، اس میں بھی اگر کوئی شے توحید کے منافی ہے تو وہ اسلامی ریاست میں برداشت نہیں کی جا سکتی. ان الحکم الا للہ، قانون اور شریعت دینے کا اختیار، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اس کے حاکمیت کے متصادم، اس کے فرامین کے متصادم کوئی قانون سازی اسلامی ریاست میں، اسلامی معاشرے میں نہیں کی جا سکتی. سمپل. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر، پیغمبر بنا کر. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اطاعت کرے گا رسول کی وہی اصل میں اطاعت کر رہا ہے اللہ کی. تو قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی اسلامی ریاست میں، اسلامی معاشرے میں نہیں کی جا سکتی. یہ اسی توحید کا لازمی تقاضا. باقی جو معاشرتی اصول ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام میں اصل زور کیا ہے، ادائے حقوق پر. اور بنیاد کہاں سے رکھی؟ والدین، ان کا ادب احترام، ان کے حقوق کی ادائیگی. یہ جہاں سے ایک معاشرت کی ابتدا ہوتی ہے، ایک گھر، اس میں سب سے مضبوط تعلق والدین اور اولاد کا، یہ بہت محکم ہونا چاہیے. اور اس کی بنیاد جو ہے وہ کسی مادہ پرستانہ سوچ پر نہیں ہے، اس کی تہ میں ایک تقدس ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے وہ مقام رکھا ہے، انہی کا ادب و احترام کر کے اور ان کی خدمت کر کے، ان کے حقوق ادا کر کے تم جنت کما سکتے ہو. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر پھر وآتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین، معاشرے کے دوسرے افراد، ان میں سب سے مقدم رشتہ دار، ان کے حقوق ادا کرو. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ نے اسے زیادہ مال دیا ہے اور اس کو اعطاء کا وصف بھی عطا کر دیا ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے خدمت خلق کے کاموں میں، دوسرے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا ہے. یہ نہ ہو کہ رشتہ داروں کو چھوڑ کر اور وہ کسی یتیم خانے کو جو ہے امداد دے رہا ہے دور دراز. وآتِ ذی القربیٰ حقہ، یہ ترتیب جو اللہ نے معین کی ہے اس میں بڑی حکمت ہے. ان کے حقوق کا سب سے پہلے جو ہے خیال رکھنا ہوگا. اور پھر معاشرے کے دوسرے طبقات ہیں، جیسے کہ میں نے سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے بتایا تھا، اس میں پڑوسیوں کا حق بھی ہے، اس میں مسکینوں کا، یتیموں کا، سائرین کا حق بھی ہے. پھر جو پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، اس کا حق دگنا ہے. اور رشتہ دار نہیں بھی ہے لیکن پڑوس میں ہے، اس کے حقوق اتنے ہیں کہ ایک حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے اتنی تاکید کی، اتنی تاکید کی کہ میں یہ سمجھا، میں نے یہ خیال کیا کہ وراثت میں بھی پڑوسیوں کا حق معین ہو جائے گا. اس سے اندازہ کیجئے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر کسی معاشرے میں ان اصولوں پر عمل ہو رہا ہے، ہر شخص جہاں رہ رہا ہے اس کے آس پاس لوگ ہیں، اور ہر شخص اپنے حقوق کی ادائیگی کی فکر کر رہا ہے کہ مجھے اپنے پڑوس کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، تو کیا وہ معاشرہ جنت کا ایک نمونہ نہیں ہوگا اس دنیا میں؟ تو والمسکین وابن السبیل، پڑوسیوں کے علاوہ بھی معاشرے میں دیکھو، اگر مسکین ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. اور جو باہر سے مسافر آئے ہیں وہ بھی تو آخر اسی انسانی معاشرے کا حصہ ہیں، چاہے وہ تمہارے اس محلے کے رہنے والے نہیں ہیں، تمہارے صوبے کے نہیں ہیں، دوسرے صوبے سے آ گئے ہیں، تو کیا اکرام انسانیت، اکرام مسلم، وہ اصول ان کے حق میں ساقط ہو جائیں گے؟ نہیں، ان کی ضروریات کا بھی لحاظ ہے. وابن السبیل، اور پھر منفی طور پر فرما دیا گیا کہ ایسی تمام سرگرمیاں، تبذیر، فضول خرچی، نام و نمود کے لیے پیسہ لٹانا، یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب حقوق ادا نہیں کیے جا رہے اور اپنی شہرت، اپنے آپ کو نمایاں کرنا مقصود ہے، یہ انتہائی غلط ٹینڈنسی ہے. یہ شیطانوں کے بھائی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، چاہے انہوں نے خود مال کمایا ہے اور وہ مال اپنے اوپر صرف کر رہے ہیں اور لاکھوں روپے لٹا رہے ہیں نمائش کے کاموں میں، نام و نمود کی خاطر فضول خرچی میں اڑا رہے ہیں. اس کے سو طریقے ہیں جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں. شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، ان پر جو خرچ کیا جاتا ہے، خاص طبقہ جس طریقے سے وہ خرچ کرتا ہے اور اس میں ایک کمپٹیشن ہے. پھر مختلف قسم کے جو ہم نے تہوار ڈھونڈ لیے ہیں، بسنت کے اوپر جو مال لٹایا جاتا ہے، کیا ہے سوائے تبذیر کے اور کچھ نہیں. یہ سب لوگ کون ہیں؟ مبذرین وہ ہیں جو شیطانوں کے بھائی ہیں. اسلامی ریاست میں، اسلامی معاشرے میں تبذیر کے لیے کوئی جگہ نہیں. ظاہر بات ہے کہ پھر اگر صحیح اسلامی معاشرہ ریاست ہو تو وہاں جو قانون بنیں گے ان قوانین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، سختی سے اس کی بےخونی کی جائے گی. یہ تو شیطانوں کے کام ہو رہے ہیں. تو یہ ہے وہ معاشرتی اصول جو قرآن نے دیے ہیں، سنہری اصول ابھی چل رہے ہیں. اس کے بعد خرچ کے حوالے سے ایک اور بات بہت اہم آئی کہ خرچ کرو اعتدال کے ساتھ، نہ بخل سے کام لو اور نہ اسراف. اور میں نے عرض کیا تھا یہ خرچ دونوں پہلوؤں سے، انسان اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے اور دوسروں کے لیے خرچ کرتا ہے. خدمت خلق کے کاموں میں بھی اس طرح نہ لٹا دو کہ اس کے بعد تمہارے اپنے جو اولاد ہے، تمہارے بیٹے بیٹیاں ہیں، وہ محتاج ہو جائیں اور دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے پر مجبور ہو جائیں. اس میں بھی اعتدال، توازن. اور اسی میں یہ بات بھی امپلائیڈ ہے کہ تمہارا مال جو ہے تم جہاں چاہو خرچ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی یہ امانت ہے تمہارے پاس، اس کی مرضی کے مطابق خرچ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میرا مال ہے، میں نے کمایا، میں سینما بناؤں، اس میں اوریاں فلمیں دکھاؤں، نوجوانوں کا اخلاق بگاڑوں، میرا حق ہے، میرا پیسہ ہے، میرا سرمایہ ہے، جیسے چاہے انویسٹ کروں. ہرگز نہیں. اس کی اجازت اور کہیں ہو تو ہو، اسلامی معاشرے میں نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں، رخ بتا رہی ہیں. اور آخری آیت جو ہم نے پڑھی تھی پچھلے رکوع کی، اس میں ایک بہت اہم اصول بتا دیا گیا تھا کہ یہ جو فرق ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، یہ اس کی حکمت، اس کی مشیت کا مظہر ہے. یہ فرق فطری ہے. اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کی آزمائش بھی کر رہا ہے، ایک دوسرے کو آزما رہا ہے، کسی کو محتاج بنایا ہے، کم دیا ہے. تو اس میں آزمائش امیروں کی ہو رہی ہے کہ وہ ان پر خرچ کرتے ہیں، یعنی ان کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. وہ جو بڑا پیارا شعر ہے غالب کا کہ بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک انداز ہے، مختلف اس کی حکمتیں ہیں، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. لیکن یہ کمی اور بیشی نا انصافی کی طرف نہیں جانی چاہیے. معاشرے میں وصول وہ ہو کہ جو انصاف اور عدل و قسط کے مطابق ہو. کسی کو اس کی مفلسی کی وجہ سے اس کا استحصال نہ کیا جائے، بلکہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کا جو ہے رجحان ہونا چاہیے معاشرے میں. کیسے اسے کمپنسیٹ کیا جائے؟ کسی کو جو زیادہ دیا ہے تو وہ جو ہے تبذیر اور اسراف کی طرف نہ جائے، اس کے لیے حد بندیاں لگا دی. یہ طبقاتی تقسیم ایک اعتبار سے گویا کہ اسلام میں ہے، طبقات کا فرق. اسے کسی غیر فطری طریقے سے اس مساوات کو اور ایک ہی ڈنڈا جو ہے وہ سب پر گھما دیا جائے، یہ فطرت کے خلاف ہے یہ تعلیمات. اور یہی ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کمیونزم جو ہے وہ اپنی موت مر گیا بالآخر. یہ ایک غیر فطری انداز تھا. مساوات یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو فرق ہے اس کی وجہ سے ایک دوسرے کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے، بلکہ ایک معاشرے میں ہونا یہ چاہیے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے ہمدردی کے جذبات ہوں. جب آپ ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے، ان کے ضروریات کا خیال رکھیں گے، تو ان کے دلوں میں بھی آپ کے لیے احترام اور عزت کے جذبات پیدا ہوں گے. یہ فضا قائم کرنا مطلوب، اور یہ ہے کہ جو مفلس ہیں ان کو بنیادی حقوق جو ہیں ان کو فراہم کرنا، وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری، اور جنہیں زیادہ دیا ہے ان کے غلط جو مدوں میں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مدوں میں خرچ نہ کر سکیں، وہاں پر پابندی ہو، اس روپے کو محض روپے کے بل پر جو ہے مزید روپیہ کھینچنے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. ایسا نہ ہو کہ نظام ایسا ہو معیشت کا کہ سارا مال جو ہے وہ ایک طرف جمع ہو جائے، ارتکاز دولت ہو جائے اور محروم طبقات کی تعداد بڑھتی جائے. بلکہ اصول یہ ہے کہ کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، جو دولت ہے، مال و دولت ہے، جو وسائل ہیں، وہ ایک ہی طبقے کے اندر گردش نہ کرتے رہے بلکہ پورا معاشرہ ان سے فائدہ اٹھائے، وہ سرکولیٹ ہو. سرمایہ داری اسلام میں نہیں ہے، سرمایہ کاری ہے جس کے ذریعے سے پورے اس طبقات میں گردش کرے، سرکولیٹ ہو سکے. یہ سارے اصول ہیں، یہ سارے جو قوانین بنتے ہیں وہ انہی بنیادی اصولوں پر ہیں جو یہاں پر دے دیے گئے. اب آگے فرمایا، لیکن آگے چلنے سے قبل میں ایک وضاحت کر دوں. میں نے پچھلی تقریر میں اور اس سے پہلے بھی بعض مواقع پر اس تہذیب کا تقابل کیا ہے مغربی تہذیب سے. آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا مغربی تہذیب سیکولر ہے، مادہ پرستانہ ہے، ادائے حقوق کے بجائے حصول مفادات کا فلسفہ ہے. وہاں پر کیسے آپ زیادہ سے زیادہ اپنا مفاد حاصل کر سکتے ہیں، دوسروں سے کھینچ سکتے ہیں، یہ بیسک فرق ہے. چنانچہ اس کی میں نے کچھ مثالیں بھی دی تھی. لیکن امریکہ سے ایک دوست، جن سے میرا تعارف تو نہیں ہے لیکن وہ خطبہ باقاعدگی سے سنتے ہیں، انہوں نے اس پر تھوڑا سا احتجاج کیا کہ وہاں پر اچھے لوگ بھی ہیں، آپ کو زیادہ تنقید کر رہے ہیں مغربی تہذیب کے اوپر. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو بھی تنقید کی ہے، جو کرٹیسزم کیا ہے، جو کرنا چاہتا ہوں، وہ اس تہذیب کی اساسات پر ہے، وہ ان افراد پر نہیں ہے. وہاں پر جو مغربی معاشرت میں جو افراد جی رہے ہیں ایک اعتبار سے قابل رحم ہیں، ان کے سامنے وہ اعلیٰ اخلاقی اور معاشرتی اقدار ہیں ہی نہیں. انہیں تو ایک سازش کے تحت یہ اقدار وہاں پر پروموٹ کی گئی ہیں میڈیا کے ذریعے سے، ایک سازش کے تحت کہ انسان کے اندر سے حیا کا جذبہ ختم کیا جائے، آزادی کا سلوگن دے کر انہیں مادر پدر آزاد کر دیا جائے. اور جو ایک بیلنسڈ تصور ہوتا ہے، چیک اور بیلنس کا نظام، اور اس میں جو ہے فرد اور اجتماعیت، ان کے مفادات کا ایک توازن، اس کو بگاڑ کر رکھ دیا جائے آزادی کے نام پر، وہ تہذیب جو ہے وہاں کے رہنے والے تو ایک اعتبار سے قابل رحم ہے کہ ان پر ایسی تہذیب جو ہے مسلط ہو گئی ہے. میڈیا ہے، میڈیا کا غلبہ ہے، میڈیا جس طرف چاہے پوری سوسائٹی کو دھکیل کر لے جائے، وہ تو ایک سیلاب ہے. اب اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے لیکن اس پر گفتگو بہت ہو چکی ہے. اصل المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اسی کو اپنا قبلہ و کعبہ بنایا ہوا ہے، ہم اس کے ظاہری چمک دمک سے مرعوب ہو گئے ہیں، یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اسی لیے اقبال کو جو کوٹ کیا ہے میں نے بار بار، کہ اس تہذیب کی بھی جو اصل اساسات ہیں، جسے اقبال نے جمہوریت کے بارے میں جیسے کہا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یہ ظاہری ایکسٹیریئر جو ہے اس پر نہ جاؤ، چمک دمک پر، اس کے باطن میں جھانکو ہے کیا. اسی طریقے سے یہ تہذیب و تمدن جو ہے، جس کے بارے میں وہ شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. یہ آزادی افکار کے حوالے سے جو تہذیب پروان چڑھ رہی ہے، یہ تو انسان کو حیوان بنانے پر تلی ہوئی ہے، اس کی اساسات کو نمایاں کیا جائے، اور یہ جو مسلمان مرعوب ہو کر اور وہ بھی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں ویسٹ کی طرف کہ وہاں یہ کلچر ہے ہمارے ہاں بھی یہ ہونا چاہیے، وہاں یہ معاشرت ہے ہمارے ہاں بھی یہ ہونی چاہیے، اور اندھی تقلید ہو رہی ہے. ابھی بات آگے آئے گی ولا تقرب الزنا کے حوالے سے، ان کا اپنا ایک طرز تعمیر ہے، مسلمانوں کا اپنا ایک طرز تعمیر تھا 1400 برسوں سے تھا، جس میں اختلاط و مرد زن کا معاملہ نہ ہو، مردانہ الگ ہے زنانہ حصہ الگ ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ سوچ ختم ہو گئی، اندھی تقلید ہے. اب طرز تعمیر، اب جب مکان کی آپ بنواتے ہیں، کوئی خاکہ بناتے ہیں، کسی آرکیٹیکچر ڈیزائن بنواتے ہیں، کون اس بات کا خیال کرتا ہے کہ مردانہ زنانہ الگ ہونا چاہیے؟ اندھی تقلید ہے. ڈرائنگ روم، لاؤنج، کچن، سب ایک، 3 in 1 and 1 in 3، یہ تہذیب ہے جو اب چل رہی ہے. خاتون خانہ کھانا بھی پکا رہی ہیں تو وہ بھی مہمانوں کے سامنے ہی رہے، نگاہوں کے سامنے ہو، یہ سسٹم ہے. یہ معاشرت جو ہم اپنا رہے ہیں، اس کی نقالی کر رہے ہیں اس تہذیب کی، تو وہ تہذیب اصل کے اعتبار سے شیطانی تہذیب ہے. اس میں تبذیر کی کھلی چھوٹ ہے، مال جیسے چاہو خرچ کرو، سود کو جیسے چاہو پروموٹ کرو، وہاں پر مادہ پرستانہ نقطہ نظر اس کی بنیاد میں ہے. اس میں آسمانی ہدایت سے دانستہ آنکھیں بند کی گئی ہیں، اور اس تہذیب کو فروغ دینے والے اسے فطرت کے خلاف چلا رہے ہیں، دھکیل رہے ہیں میڈیا کے بل پر. تو وہاں کے لوگ تو واقعتاً قابل رحم ہیں کہ انہیں وہ اسی تہذیب میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے، وہی کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، وہی میڈیا جو ہے انہیں دکھا رہا ہے، اسی طرف لے جا رہا ہے، وہی اقدار جو وہ چاہتے ہیں، بے حیا اقدار ان کو پروموٹ کر رہا ہے. لیکن ہم جو ان کی نقالی کر رہے ہیں، تو اصل المیہ یہ ہے، اور اس کنٹراسٹ کو نمایاں کرنا ہے کہ یہ تہذیب جس کی ہم نقالی کر رہے ہیں، یہ اسلامی تہذیب سے کوسوں دور ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، متصادم ہے. یہ ہے جو مقصد، ورنہ واقعتاً اور ایک اعتبار سے ہم بہت بڑے مجرم ہیں. ہم نے یہ جو اصول قرآن نے دیے معاشرت کے، انہیں خود بھی اختیار نہیں کیا، ہم بھی بھیک مانگ رہے ہیں اسی تہذیب کی، اسی کی نقالی کر رہے ہیں. حالانکہ اس کا ایک نمونہ بنا کر دکھایا ہوتا تو پھر اس کے جو ثمرات اور اس کے اندر جو برکات کے پہلو ہیں، وہ نوع انسانی کے سامنے آتے، خیر کے پہلو. جیسے کہ آج کل بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہیں کہیں اکا دکا واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ کوئی خاتون ہیں، یورپ کی ہیں، امریکہ کی ہیں، اسلام کا مطالعہ کیا، ایمان لے آئیں، اور وہ محسوس کرتی ہے کہ یہ پردہ کتنی بڑی نعمت ہے. عورت کے ناموس زن، حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفرین جو اسلامی معاشرت ہے، وہ کتنی بڑی رحمت ہے. ان کے آپ ذرا افکار اور نظریات پڑھیں. اسلام نے عورت کا جو مقام معین کیا، اسی میں تو اس کا اصل احترام ہے. ان پر وہ بات منکشف ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ تو بائی ایکسیڈنٹ انہوں نے اچانک اسلام کے اس نظام کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچی. ہم تو ان تعلیمات کو دبا کر بیٹھے ہوئے اور اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ تعلیمات جو ہیں یہ قابل عمل نہیں ہیں، خود ہمیں قبول نہیں ہے. یہ المیہ ہے جس کو میں نمایاں کرنا چاہ رہا ہوں. ورنہ مغرب میں بھی لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، سنسیئر بھی ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، لیکن اس تہذیب کا انالیسس کیجیے، اور وہ اقبال نے کیا تھا، اور اس کو سمجھیے، اور اس کی جو مروبیت ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور جو اصل کلچر ہے ہمارا، جس میں روحانی طرفوں بھی ہے، جس میں اخلاقی طرفوں بھی ہے، جو نوع انسانی کو اس کے اصل مقام تک لے جانے والا ہے جس پر اللہ نے پیدا کیا، اس کی طرف ہم آئیں اور اس کو پہچانے. یہ ہے اصل میں جو اکثر مقصود ہے اس گفتگو کا. تو میں نے یہ چاہا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی ہو، اور یہ کچھ خیال آیا ہو کہ مغربی تہذیب پر تنقید جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے، تو اس کا پس منظر اور اس کی اصل جو ہے میں چاہ رہا تھا کہ واضح ہو جائے. امید ہے کہ ان تک بھی یہ بات پہنچی ہوگی، اور وہ بھی یہ خطبہ جمعہ کا جب سنیں گے انٹرنیٹ پر اس کا ریکارڈ، تو انشاءاللہ ان کی بھی تسلی ہو جائے گی. اب آگے آئیے, اور اس لیے میں ہر لیول پر جو اصول بھی معاشرت کے سامنے آ رہے ہیں میں تقابل کر کے دکھا رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ کس رخ پر جا رہا ہے, اور وہ اصول کیا ہے جو قرآن نے دیا, اور مغربی تہذیب جن اصولوں پر چل رہی ہے وہ کیا ہے اس کے مقابلے میں. بات اصل میں اصول کی. اب آئیے دیکھیے ایک بہت اہم اصول آگے آ رہا ہے, ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے کے تحت قتل مت کرو. نحن نرزقهم وإياكم. دیکھو ذہن سے غلط فہمی دور کر لو کہ تم اپنے اولاد کے جو ہے رازق تم ہو, اس خیال خام کو ذہن سے نکال دو. نحن نرزقهم, ہم ہی انہیں بھی رزق دیتے ہیں, وإياكم, اور تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں. ان قتلهم كان خطئا كبيرا, ان کا قتل, اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے, بہت بڑا جرم. اب دیکھیے وہاں جو معاشرہ تھا جس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں, بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا, بیٹے ایک ایسٹ سمجھے جاتے تھے. قبائلی نظام میں بیٹا ایک ایسٹ ہے, وہ دست و بازو ہے. بیٹوں کی تعداد سے ایک شخص کی جو ہے وہ لیول احترام کا جس کا وہ درجہ جو ہے وہ معین ہوتا تھا, اس کے دست و بازو اتنے. لیکن بیٹی کا معاملہ, بیٹی آ گئی ہے, اب وہ رزق میں سے حصہ اس کو بھی دینا پڑے گا. تو مفلسی کے اندیشے کے تحت بھی اولاد کو اور بیٹیوں کو قتل کیا جاتا تھا, اور ایک سبب اور بھی تھا اس کو بھی قرآن نے نمایاں کیا, وہ ان کا ایک جھوٹا تصور تھا عزت اور غیرت کا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے بیٹی کی, اس کا چہرہ جو ہے وہ غم اور رنج سے سیاہ پڑ جاتا ہے, سیاہی کے بادل اس کے چہرے پر چھا جاتی ہیں. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور اندر ہی اندر وہ غم اور رنج کو گویا کہ پی رہا ہوتا ہے, غصے کو. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اور وہ اپنی قوم سے چہرے کو چھپائے پھرتا ہے, اپنے آپ کو چھپا کر پھرتا ہے اس بشارت جو اصل میں اس کے لیے بدخبری بن گئی ہے, اس کی وجہ سے وہ قوم سے چھپا چھپا پھر رہا ہے, اور سوچتا کیا ہے, ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, کیا میں اسے برقرار رکھوں اور ذلت اور رسوائی برداشت کروں. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بھی تھا ان کا, ایک جھوٹی عزت, جھوٹی غیرت, کہ بیٹی کا باپ ہونا, بیٹی ہے, اب کسی کو رشتے کے طور پر دینا پڑے گا, کوئی میرا داماد بنے گا, اس تصور سے انہیں کچھ الجھن سی ہوتی تھی, وہ ایک عزت اور غیرت اس کو منافی سمجھتی. تو ایم سکہو علی ہون ام یدسہ فی التراب, کیا میں اس کو زندہ رہنے دوں اور یہ ذلت اور رسوائی برداشت کروں, یا اسے مٹی میں گاڑ دوں. لیکن دوسرا فیکٹر جو عام طور پر تھا وہ یہی تھا, خشیت املاق, مفلسی کا اندیشہ. کمائی کا ذریعہ اتنا ہے, آمدن اتنی ہے, کھانے والے جو ہیں وہ اتنے ہیں, تو کیسے کام چلے گا. لہذا یہ ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرو, قتل کرو. یہی تصور آج کل ہے جو چلا آ رہا ہے, یہ مادہ پرستانہ سوچ, کیلکولیشن, ملک کے وسائل اتنے ہیں, کھانے والے اتنے ہیں, مسبب الاسباب نگاہوں سے اوجھل ہے. حالانکہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب آبادی بڑھتی ہے تو رزق کے وسائل بھی نئے نئے دریافت ہوتے ہیں, انسان پہلے سے ان کو فورسی نہیں کر رہا ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے, اس نے پیدا کیا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اللہ تعالیٰ نے جو دابا ہیں, چوپائے ہیں, اور یہاں تک کہ جو پتھروں کے اندر جو کیڑے ہیں ان تک کو رزق ہے اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے, وہ بھی اس کی مخلوقات ہیں. خالق تو وہ ہے, رزق کا ذمہ اس کے, اس نے لیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسان ایک غیر منصفانہ نظام بنا کر اور اس رزق کے دروازے ان پر بند کر دیں ان غربا پر، اور سارے وسائل جو ہیں وہ ایک طرف جو ہیں جمع ہو جائیں، یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے ریسورسز، وسائل، معاشی ذرائع، رزق کے وسائل اور ذرائع، وہ اللہ ان کا فیصلہ کرتا ہے کتنی مخلوق ہے، کیسے ان کو اوپن کرنا ہے، کتنا کھولنا ہے. وما ننزلہ الا بقدر معلوم، یہ پانی کے بھی ذخائر جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نازل کرتے ہیں ایک اندازے کے مطابق، بقدر معلوم، وہ اندازے کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی کو سزا دینا یا کچھ سکھانا تو وہی پانی سیلاب بھی بن جائے گا، وہی قحط سالی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور یہ سوچ کہ ہم اس کو دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس اس وقت موجودہ وسائل ہیں، رزق کے کیا اسباب ہیں، ذریعے ہیں، اور کتنی آبادی ہے، اور یہ آبادی بڑھے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. چنانچہ ہمارے ہاں جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں، مادہ پرستانہ سوچ، ان کے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی جو ہے وہ آبادی کا مسئلہ. اسلام کیا چاہتا ہے؟ اس تخریبی سوچ کو پروان چڑھنے اور اس میں پیسے ضائع کرنے اور وسائل لگانے کی بجائے کہ آبادی کو کنٹرول کیا جائے، وہ نظام تشکیل دو جس میں دولت کی منصفانہ تقسیم ہو، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. نحن نرزقهم وإياكم، تم نہ اپنے رازق ہو نہ اپنی اولاد کے رازق ہو، جو بھی پیدا ہونے والا ہے، جو بھی اولاد اللہ نے تمہیں دی ہے، اس سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور خود تمہارا رزق وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مہیا فرما رہا ہے. یہ سوچ کا فرق. نئی تہذیب میں تو یہی سوچ آئے گی کہ کیلکولیشن، ہاں یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اتنی آبادی ہے اور اس تناسب سے بڑھ رہی ہے، موجودہ وسائل اتنے ہیں، اور فلاں 2007 تک یہ ہو جائے گا، اور 2010 تک یہ ہو جائے گا، اور 2012 تک یہ تباہی آ جائے گی. قرآن اس سوچ کی تائید نہیں کرتا. تو ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے. اور اس کی مختلف صورتیں رہی ہیں، اس کا بھی ذکر ہو جائے. قتل اولاد ایک وہ تھی جس کا ذکر میں کر چکا ہوں، مشرکین کے ہاں بچیوں کو گاڑ دیا یا قتل کر دیا. اس کے بعد ایک شکل وہ بنی ہے اسقاط حمل، ابورشن، یہ بھی قتل اولاد ہی کی ایک شکل. اس لیے کہ ایک جان جو ہے وہ تو وجود میں آ چکی ہے اس معنی میں کہ رحم مادر میں پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے، اور جو بھی ہے وہ فیٹس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ زندہ ہے، اس کے اندر حیات ہے. اور اگر وہ ابارشن کرائی جا رہی ہے مفلسی کے اندیشے سے، اسی کیلکولیشن کے حوالے سے، تو یہ اللہ پر ایمان کے منافی ہے. سیدھی سی بات. ہاں اگر کچھ ٹیکنیکل وجوہات اور ہیں، ماں کی جان بچانا ضروری ہے، اس کی ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اس کے تحت کہیں ابارشن کرنی پڑے تو ایک ایکسیپشن ہوگی. اسی طرح کنٹراسیپٹیو میئرز ہیں، معنی حمل تدابیر. اگر اس سوچ کی وجہ سے خشیت املاق، یہ معاشی مسئلہ، تو روح دین کے بہرحال خلاف ہے، اگرچہ قانوناً اس کی اجازت ہے، قانوناً اجازت ہے، روح دین کے خلاف ہے. اور یہ سوچ بہرحال دین کے مزاج کے خلاف ہے، انسان معاشی حوالے سے اور وہ برتھ کنٹرول کرے اور فیملی پلاننگ کرے، یہ سارے معاملات کرے، یہ دین سے یہ سوچ مطابقت نہیں رکھتی اگر یہ چیز معاشی حوالے سے ہو. نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا، یقیناً ان کا قتل جو ہے وہ بہت بڑی خطا. فما ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت پھٹکو. انہ کان فاحشتا، یقیناً یہ بہت بڑی بے حیائی ہے. وساء سبیلا اور برا راستہ ہے. اب یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں اس کا جو تقاضا ہے اس کو نوٹ کیجیے. فرمایا لا تقربوا الزنا، قریب تک مت پھٹو. ایک ہے ولا یزنون ولا تزنو، زنا مت کرو، اہل ایمان زنا نہیں کرتے، ان کی شان یہ ہے. لیکن یہاں الفاظ ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو چیز محرکات زنا ہے، جو اسباب زنا ہے، ان سے بھی دور رہو. یہ ہے اصول جو دیا گیا اسلامی معاشرے کے لیے، فرد بھی جو ہے اپنے آپ کو بچائے، ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، جو زنا کا محرک بنے، جو دوائی زنا ہو، اور معاشرے میں ان چیزوں کا خیال کیا جائے، اسلامی ریاست یا ان تمام چیزوں پر پابندی ہو جو زنا کے محرکات یا اس کا سبب بن سکے، دور دور دروازے بند کیے جائیں. انہ کا نفاحشہ، یقیناً یہ بہت ہی بے حیائی کا کام اور برا راستہ ہے، اس سے پوری پوری تہذیب و تمدن جو ہے وہ سنڈاس بن جاتی ہے، وہ کوڑے کا ڈھیر بن جاتی ہے. ظاہر بات ہے کہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے، میاں بیوی کا اعتماد ختم، گھر کا ادارہ اس کی جڑیں ہل گئیں. اب مغرب میں آج کل جو لوگ جنہیں کچھ ہوش آیا وہ بھی یہ رو پیٹ رہے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم تو ختم ہو گیا، تباہ ہو گیا، نہ بچوں کو وہ ماں باپ کی شفقت میسر ہے، نہ والدین کو وہ ادب و احترام حاصل ہے، نہ میاں کو بیوی پر اعتماد ہے، نہ بیوی کو میاں پر اعتماد ہے، نہ بچوں کی وہ تربیت ہو رہی ہے. یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہ وہ تہذیب جو ہے، اقبال نے جو بات کہی تھی اس کو میں پھر کوٹ کر رہا ہوں، کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا. اگر یہ چیز کسی معاشرے میں عام ہو جائے، وہ چاہے مغرب ہو یا چاہے مشرق ہو، وہ تہذیب گویا اس نے خود اپنے خنجر سے خودکشی کی. اب آپ دیکھیے کہ اسلام میں اصول تو قرآن نے یہاں یہ دے دیا، اب اس کے لیے جو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں ان کو نوٹ کیجیے. اس پر محترم ڈاکٹر صاحب کے بڑے تفصیلی خطابات بھی ہیں، انہوں نے جو منتخب نصاب کا درس ہے اس میں بہت سے پوائنٹس اس میں واضح کیے ہیں، اور میں ان پوائنٹس کا یہاں پر صرف حوالہ دوں گا، وقت کم ہے. دیکھیے کچھ ہے مثبت تدابیر اور کچھ منفی ہے. منفی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ زنا کی سزا بڑی سخت ہے، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے مثبت جو تدابیر اختیار کی گئی ہیں، جو اقدامات کیے گئے ہیں، ان کو سمجھیے. سب سے پہلے یہ ہے کہ شادی بیاہ کا طریقہ، اس کا راستہ انتہائی اسے آسان بنا دیا گیا، سادہ، انتہائی سادہ. کم سے کم اس مسجد کے نمازیوں کو تو خوب معلوم ہے. عام آدمی کا تصور تو یہ ہے کہ شادی کے لیے فلاں فلاں رسم ہوگی، رسم مہندی بھی ہوگی، تیل بھی ہے، اس سے پہلے منگنی بھی ہے، اور اس میں دعوتوں کا اہتمام ہے، اس میں تحائف کا تبادلہ بھی ہے، کوئی وہ بھی جائیں گے ان کے لیے سوٹ بن کر ادھر سے جائیں گے ادھر سے آئیں گے، ایک دمبا تمار، اور پھر عین شادی کی دعوت، اور پھر ولیمہ، یہ سارا ایک پہاڑ ہے. ہفت خواہ ہے جو طے کرنا ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کا سوچتا ہے، لیکن ان سب کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اتنا سادہ ہے، لوگ مسجد میں جمع ہوں، ایجاب و قبول ہو جائے، وہیں سے رخصت ہو جائیں، دلہن کو اس کے گھر پہنچا دیا جائے، کسی رخصتی کی تقریب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرت فاطمہ حضور کی لخت جگر، انہیں کچھ خواتین ہی چھوڑ آئی تھیں حضرت علی کے حجرے میں، کوئی تقریب رخصتی کی نہیں. ایک دعوت ہے وہ لڑکے کے ذمے، ولیمہ، دعوت ایک ہی ہے، اور وہ اپنی بساط کے مطابق اپنے دوستوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنے کے لیے کھانا کھلا دے، اللہ اللہ خیر سے. اور یہ بات آپ کے سامنے واضح ہے کہ اس پورے عمل میں یہ جو شادی جو ایک پہاڑ ہے، اگر اسلامی اصول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت کو اختیار کیا جائے تو لڑکی والے کو ایک ڈھیلا خرچ نہیں کرنا پڑتا، ایک ڈھیلا بھی نہیں، جو کچھ تھوڑا بہت خرچ ہے وہ لڑکے کے ذمہ ہے، مہر اس کو ادا کرنا ہوگا، ولیمہ وہ کرے گا، گھر وہ بسائے گا، ضروریات زندگی وہ فراہم کرے گا، وہ قوام ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے اس معاشی بھاگ دوڑ کا بھی ذمہ دار بنایا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کیا گیا کہ یہ نہ صرف یہ کہ اس کو آسان کیا بلکہ تاکید یہ ہے کہ اس میں دیر نہ ہو، جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بلوغت کی عمر کو پہنچے فوراً شادی کر دو، حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر تم نے تاخیر کی اور وہ کسی گناہ میں ملوث ہوئے تو اس کا حصہ والدین کو بھی ملے گا۔ اس کے بعد جو مثبت اقدامات تھے، ہماری بحث پوری تو نہیں ہو سکے گی لیکن پھر بھی، اب جو حد بندی کی گئی ہے وہ تمام محرکات اور دوائی جو جنسی اشتعال کا باعث بنتے ہیں ان پر پابندی، شراب اور منشیات حرام، اس لیے کہ شراب پی کر انسان دیکھتا ہے، وہ حیا کا پردہ جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، جو ایک بیریئر ہے وہ ختم ہو گیا، یہی منشیات کا حاصل ہے۔ حرام، گناہ کبیرہ، شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے، اسی طریقے سے یہ تشریع فاحشہ، یہ میں قرآن کی ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہوں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ۔ دیکھو جو لوگ کسی مسلمان معاشرے میں فحش کی تشیع اشاعت کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں فحش باتوں کو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ یہ کیا ہے تشیع فاحشہ؟ فحش لٹریچر، پورنوگرافی، خواتین کا جو ہے وہ ستر اور حجاب کی پابندی کے بغیر باہر نکلنا، ان کے فوٹو، یہ بل بورڈ جو بنے بنے ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ تشیع فاحشہ ہیں۔ اب یہ فرق ہے اقدار کا، ویلیوز کا۔ اسلامی ریاست میں ایسا بل بورڈ بنانے والا جو ہے وہ ہے کہ جو قابل تعزیر ہے، اور آج کے معاشرے میں اس قسم کے بل بورڈوں کو توڑنے والا قابل تعزیر ہے۔ یہ فرق ہماری حکومت کے لیے بھی اصل مسئلہ یہ بنا ہے کہ یہ توڑنے کی ضرورت کیسے ہوئی۔ ہاں یہ فحش کو جو پھیلانے والے ہیں وہ پھیلاتے رہے، اس پر کوئی تشویش نہیں ہے، وہ کس درجے میں پھیل رہا ہے فحش، فاحشہ جو ہے تشیع فاحشہ کس بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، حکومتی سرپرستی پر ہو رہی ہے، اس پہ ہرگز کوئی تشویش نہیں، اس سے ہماری مسلمانی میں کوئی فرق واقعی نہیں ہوتا۔ ہم بھی مسلمان، ریاست بھی اسلامی، حکومت بھی اسلامی، ہاں اس کے اوپر اگر کسی نے سیاہی پھینک دی ہے تو یہ ہے معاملہ تشویش کا، یہ اقدار کا، ویلیوز کا فرق ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو زنا کو قریب لے جانے والی ہیں، دوائیات محرکات زنا، ان سب پر پابندی، فحش لٹریچر عام، اسی طریقے سے اگر واقعی اسلامی ریاست ہو تو یہ جو سیکشوال کرائمز کی خبریں ہیں یہ اخبار میں شائع نہیں ہو سکتی، ان کی بھی روک تھام۔ اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، جو بھی خبر کسی نے جھوٹا سچا مقدمہ بھی دائر کر دیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، بہت مرچ مسالے لگا کر اخبار والے چھاپتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ خبریں بھی پڑھنے والوں کو مشتعل کرتی ہیں اور زنا کے لیے ان میں ہمت اور جرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے دوسرا سٹیپ جس میں ان تمام چیزوں پر پابندی ہے، اسی میں رقص، یہ رقص کی محفلیں، اور اسی میں یہ موسیقی بھی جو ہے حرام جو اسلام نے قرار دیا وہ اسی بنیاد پر، یہ سفلی جذبات جو ہیں کو بھڑکانے والی چیزیں ہیں اور جو الٹیمیٹلی زنا کی طرف لے جانے کی چیز۔ اس سے آگے آئیے تیسری چیز اسلام نے معین کر دیا ہے کہ عورتوں کا اصل دائرہ کار گھر ہے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. سورہ احزاب میں یہ آیات ہیں، خطاب امہات المومنین سے ہے رضی اللہ تعالی عنہن. لیکن اسے خطاب کیوں ہے؟ جس رکوع میں یہ آیات آئی ہیں اس سے ایک رکوع پہلے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن جو عورتوں کے خاص معاملات ہیں بحیثیت عورت، اس کے لیے رول ماڈل کوئی عورت ہی ہو سکتی ہے. بحیثیت انسان رول ماڈل آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے لیے بھی بحیثیت عورت تو نہیں. اسی لیے اگلے ہی رکوع میں امہات المومنین سے خطاب ہوا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو، اپنے اس رول کو، اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرو. تمہیں ماڈل بننا ہے مسلمان خواتین کے لیے، اسوہ تمہیں بننا ہے، وہ تمہاری طرف دیکھیں گی. نبی سے براہ راست فیض یافتہ، یعنی ہر وقت سہولت حاصل ہے، کسی بھی معاملے میں رہنمائی کے لیے وہ آن حضور سے رجوع کر سکتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر یہ فرمایا، اور گویا یہ ان کو جو ہدایت دی جا رہی ہے تو یہ ایک ماڈل کی حیثیت سے تاکہ تمہیں فالو کریں، اور یہی حکم ہے تمام مسلمان خواتین کا، ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے. وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑو، عورتوں کا اصل دائرہ کار گھر. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور جیسے جاہلی دور میں بن تھن کر نکلا کرتی تھی، اس کا خیال بھی ذہن سے نکال دو. دیکھیں یہاں فرق کیا ہے، اگرچہ کہا گیا کہ ضرورت کے تحت عورت نکل سکتی ہے، یہ ایک حدیث میں الفاظ ہے، لیکن اس کے لیے بھی اصول و ضوابط مقرر کر دیے گئے. وہ کیا ہے؟ اگر نکلنا پڑے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی بڑی چادر کا پلو اپنے اوپر چہرے پر لٹکا دیا کریں. ایک تو بڑی چادر میں لپٹی ہوئی ہو اور پھر اس کا پلو بھی چہرے پر ہو، چہرہ بھی چھپا ہوا ہو. اول تو دائرہ کار یہ ہے، ضرورت کے تحت نکلے تو اس کیفیت سے نکلیں. ہمارے ہاں اس کے برعکس کیا کیفیت ہے؟ اسلام تو کہتا ہے کہ یہ جو عورت کی زینت ہے، اس کا حسن ہے، وہ دوسرے مردوں کے لیے نہیں ہے، شوہر کے لیے ہے. جب اقدار بگڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ گھر میں عورت ہے شوہر کے سامنے، تو وہ کسی بھی حلیے میں ہے جو ہے. بننے سنورنے کا، زینت کا وقت جب آتا ہے، جب اسے باہر نکلنا ہے دوسروں کے سامنے، ہے کہ نہیں؟ ریورس تلپٹ. یہ زینت جو ہے اصل میں شوہر کے لیے، لیکن یہاں تو سارا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب نکلنا ہو گھر سے باہر. اور مخلوط معاشرت کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، الگ الگ دائرہ کار. اگر نکلنا بھی پڑے، مسجد میں بھی کسی وقت آئیں، خاص طور پر اس کے لیے تو گویا کہ اس کو انکریج کیا گیا کہ خواتین آئیں مسجد میں، آئیں جمعے کے روز، اس لیے کہ جو خطبہ جمعہ ہے، جو تذکیری حصہ ہے، اس سے وہ بھی فائدہ اٹھائیں. عام نمازوں کے لیے مسجد میں آنا جو ہے اس کی تلقین نہیں ہے، بلکہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے. جمعے کے لیے آ سکتی ہے، لیکن جب آئیں تو ان کے لیے الگ ہو جگہ. جہاں بھی کسی محفل میں انہیں آنا پڑے تو وہ مخلوط نہ ہو، مرد و زن کا اختلاط وہاں پر نہ ہو، ان کے لیے جو بھی حصہ ہے وہ الگ بنایا ہے. یہ اختلاط مرد و زن کو معاشرے میں روکنے کا اصول بھی اسی لیے ہے کہ وہی دور دور تک حد بندی ہو، زنا کے راستوں کو بند کیا جائے. اور یہ نہیں ہے تو ہمارے ہاں تو آج کل اصول کو ایجوکیشن کا بھی ہے، اور اب تو رخ یہ جا رہا ہے کہ ملازمت میں بھی شانہ بشانہ ہوں، ہر جگہ ہوں، اور تو اور قومی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں بھی اب ان کی تعداد بڑھا کر ہمارا رخ کیا ہے اور قرآن کیا رخ بتا رہا ہے، اس کو صرف اس وقت آپ ایک موازنہ اپنے ذہن میں کر لیجیے۔ اس سے اگلا اصول، یہ تو ہے اختلاط مرد و زن، اس سے آگے بڑھ کر ستر اور حجاب کی تعلیمات۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر باہر نکلنا پڑے تو حجاب کے ساتھ۔ نبی کی بیویوں کو تلقین کیا گیا، بلکہ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر تم کوئی چیز مانگنے جاؤ فَسَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو کسی اوٹ کے پیچھے سے مانگو۔ اگرچہ وہ امہات المومنین ہیں، مائیں ہیں، لیکن جو اسوہ دینا ہے پوری امت کو وہ یہ ہے، اوٹس، رو در رو نہیں۔ اور پھر ستر ہے، ستر جو ہے اس میں تو عورت کا پورا وجود ہی ستر ہے، المرأة عورة، عورت پوری کی پوری اس قابل ہے کہ اس کو چھپایا جائے۔ ہمارے ہاں جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مستورات، مستورات کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز کہ جس کو چھپا دیا گیا ہو، مستور، چھپی ہوئی شے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے، یورپ میں بھی اب اس بات کو مانا جا رہا ہے کہ جتنا ان کو مکشوفات بنایا گیا، جتنا کھولا گیا ہے، اتنا ہی اس عورت کی عزت مقام اور احترام اس میں کمی آ چکی، وہ رہا ہی نہیں لیول۔ تو مستور، چنانچہ ستر کے حوالے سے جان لیجئے کہ مرد کا ستر تو اتنا ہی ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم کا یہ حصہ ہر صورت میں ڈھکا ہونا چاہیے، کسی دوسرے کے سامنے نہ کھلے، یہاں تک کہ تنہائی میں بھی صرف ضرورت کے تحت کھولنا چاہیے۔ تعلیم یہ ہے، تنہا بھی ہے اگر کوئی شخص تو اپنے آپ کو ساتر رکھے۔ اب باتھ روم کسی کو جانا ہے، نہانا ہے، یا قضاء حاجت کے لیے، تو وہ اور بات ہے۔ اور عورت کا پورا جسم جو ہے سوائے چہرے کی ٹکیا کے اور یہ ہاتھ کلائی تک اور پاؤں ٹخنے تک، یہ تین چیزیں ستر سے باہر ہیں، باقی پورا جسم ستر ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ان تین حصوں کے سوا، چہرے کی ٹکیا، ہاتھ کلائی تک اور پاؤں ٹخنے تک، اس کے سوا کوئی حصہ کسی عورت کا نہ اس کا بھائی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کا بیٹا دیکھ سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات تو یہ، اتنا اس پر عمل ہو رہا ہے، کیسا کچھ ہو رہا ہے، یہ اب آپ خود جائزہ لے لیجیے۔ اس ایک بنیاد پر کہ جی چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، ایک اختلافی بحث شروع سے چلی آ رہی ہے، بعض ائمہ کی رائے یہ رہی کہ نہیں، صرف فتنے کے دور میں چہرہ جو ہے چھپانا فرض ہے، اگرچہ یہ بھی اس سے بڑا فتنے کا دور کیا ہوگا جس سے آج آپ گزر رہے ہیں، لیکن بہر کیف کسی کی یہ رائے ہے بھی تو اس کی بنیاد بنا کر چہرہ جو ہے وہ لازم ہے، پردے میں شامل ہے یا نہیں۔ سوال یہ کہ ستری کی پابندی کر لو بھائی۔ ہمارے ایک دوست نے مضمون لکھا ہے جو ندائے خلافت میں بھی چھپا ہے، روزنامہ جنگ میں بھی چھپا ہے، یہی جو بل بورڈز اور بڑے بڑے جو یہ ہورڈنگز ہیں ان پر جو خواتین کی فوٹو آتی ہے اشتعال انگیز، کہ جو لوگ ان کے حق میں کہہ رہے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ چہرے کا پردہ تو چلو ایک اختلافی بات ہوئی، باقی جسم کا حصہ جو ہے اگر اسلام کے حوالے سے بات کرنی ہے تو چہرے کی ٹکیا، سر کے بال بھی نظر نہیں آنے چاہیے۔ اور یہاں دیم اور یہاں جو ہیں وہ خواتین کے بڑے بڑے بل بورڈز۔ تو یہ ہے، یہ اسلامی ریاست ہو تو وہ یہ اقدامات کرے، یہ ویلیوز ہیں قرآن نے دے دی۔ تو یہ ہے ستر اور حجاب، اس کی پابندی۔ اور اسی میں لباس کے ضمن میں مزید ہدایات ہیں، لباس کے ضمن میں مزید ہدایات یہ ہیں کہ وہ لباس بھی جو ہے وہ ساتر ہو، اس معنی میں بھی ساتر ہو کہ جسم کے اعضاء اس میں نہ جھلک رہے ہوں اور نہ وہ ظاہر ہو رہے ہیں ان کی شیپ، اتنا باریک بھی نہ ہو کہ جسم جو ہے جھلک رہا ہو۔ جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاسیاتن عاریاتن کے الفاظ استعمال کیے کہ بہت سی عورتیں وہ ہیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی اوڑیاں رہتی ہیں. اور اس کو اپلائی کریں تو ہمارے ہاں بعض فیشنیبل برقعے بھی ایسے بن گئے ہیں کہ وہ برقع بھی پہن کر جو ہے وہ آریات ہی رہتی ہیں. اگر وہ اتنا باریک ہے کہ جسم جھلک رہا ہے یا اتنا ٹائٹ ہے کہ وہ اعضاء جو سطر کے اعضاء ہیں ان کا شیپ ظاہر ہو رہی ہے تو یہ بھی اوریاں لباس ہے. ہماری تہذیب تو اسلامی معاشرہ جہاں بھی ہے خواتین کے لباس مردوں کے لباس جو تہذیب کا حصہ ہیں وہ پورے ساتر ہیں. یہ پینٹ جس طریقے سے آج کل جینز وغیرہ چلتی ہیں مردوں میں بھی یہ تو ساتر نہیں ہے اس معنی میں. یہ جدید تہذیب کا کوئی حصہ ہے تو ہے, کلچر کا حصہ ہے, اسلامی تہذیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اسی طریقے سے یہ خواتین کے لباس آپ دیکھیے پوری طرح, اور اس میں بھی آپ نوٹ کریں گے ایک اضافی شے خواتین کے لیے ضروری قرار دی گئی ہے, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. ایک اضافی چادر گھر کے اندر بھی ان کے اوپر ہونی چاہیے جس میں سر بھی ڈھکا ہوا ہو اور سینے پر اس کی جو ہے وہ بکل ماری جائے, اس لیے کہ چاہے لباس پورا ساتر بھی ہے ڈھیلا بھی ہے یہ جو حصہ ہے عورت کا یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے نسوانی حسن کا ایک بہت اہم جز ہے, اس کو بھی چھپانا اضافی چادر کے ذریعے اور دوپٹے کے ذریعے اس کی بکل مار کر یہ اضافی ضروری. یہ ایک زمانے تک تو رہا کہ وہ دوپٹہ آہستہ آہستہ جو ہے رسی میں تبدیل ہوا, اور اب جو تہذیب آگے جا رہی ہے اور جو ہمارے ہاں ایک تہذیب وجود میں آ رہی ہے اس میں اب اس ستلی کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی جاتی, اس سے بھی آزاد ہو گئی عورتیں. تو وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ یہ اضافی ہے تاکید جو کی گئی, یہ چیزیں ہیں یہ میئرز ہیں کہ جو لیے گئے ہیں, اور یہ اصل میں اسلامی تہذیب ہے اس حوالے سے کہ زنا کے سدے باب کیا جا سکے. بقیہ آیات ہم آئندہ پڑھیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.